تفاصیل کو نہ جانتا ہو، ایک عام گلی کوچے کے اندر رہنے والا شیعہ شاید ان تمام تفصیلات سے آگاہ نہ ہو، لیکن وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ سید الشہداء نے قربانی دی، سید الشہداء نے اسلام کی دفاع کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر اپنے گھر بار کو قربان کیا، اس کی تمام ذکر کے اندر شرکت کرتا ہے۔ کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ وہ سال میں کچھ بھی کرتا رہے، ان ایام کے اندر اپنے آپ کو سید الشہداء کا ایک خادم سمجھتا ہے، اس کے لیے اپنے وقت کو بھی قربان کرتا ہے، اپنے پیسے کو بھی قربان کرتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کوئی شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کو نہ جانتا ہو، مثلا نہ جانتا ہو چھٹے امام کی حیات طیبہ کس شہر میں گزری ہے، نہ جانتا ہو کہ نوے امام کی حیات طیبہ میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے، لیکن نہ جاننے کے باوجود کم سے کم ایک بات ضرور جانتا ہوگا کہ ہم ایک امام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، ہم ایک امام کی غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیعت کا سارا ماضی سید الشہداء کی شہادت ہے، اور شیعت کا سارا مستقبل ایک امام کی تشریف آوری ہے۔ یہ شیعت کی شناخت ہے، یہ شیعت کی پہچان ہے، اور اسی میں سارے آئیڈیلز جمع ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایک فرقے کا تعارف کرواتے ہیں تو فرقے کے تعارف میں بہت ساری چیزیں جو علمی لحاظ سے کہی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا عوام کا علمی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عوام اس کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر شیعت کے تعارف میں ہم چند الفاظ کو استعمال کریں تو دو الفاظ بہت آسانی سے استعمال ہوتے ہیں، شیعت یعنی شہادت کی طلب کا ایک انتظار، شیعت یعنی ایک شہادت اور اس شہادت کا ایک انتظار، کہ یہ دونوں پیرامیٹرز یعنی شہادت اور انتظار یہ شیعت کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ شیعہ جانتا ہے میری زندگی کا ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف سید الشہداء نے دیا ہے، اور وہ ہے اسلام کی راہ میں شہید ہو جانا۔ شیعہ یہ بھی جانتا ہے کہ میری زندگی کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا۔ دونوں پیرامیٹرز یہیں سے حاصل ہو رہے ہیں، ایک شہادت ہے، اس شہادت کی ایک تصور حاصل کیا، اس نے شہادت کے تصور کو سید الشہداء سے حاصل کیا، جب شہادت کے تصور کو حاصل کرتا ہے اس کی یاد مناتا ہے، اس کے اوپر دریا کرتا ہے، اس کے اوپر ماتم کرتا ہے، اس کے اندر ایک طلب اٹھتی ہے کہ مجھے بھی شہید ہونا ہے۔ اب میری شہادت کا تصور کیسے ہوگا 1400 سال بعد سید الشہداء کہ میں شہید ہوں، اور کچھ ایسا ہو جائے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ پورا ہو جائے، اس کے لیے دوسرا عنصر شامل ہوا کہ تم بھی 1400 سال کے بعد سید الشہداء کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہو اگر اپنی جان وقت کے امام کی خدمت میں قربان کرو۔ شہادت کا وہ تصور ماضی سے لیا گیا، اور خدمت اور انتظار کا تصور امام کے وجود کے لیا گیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ کہ جتنا شیعت کے اندر یہ دو تصور اکٹھے رہیں، یہ تصور کمال پیدا کرتے ہیں۔ یہ تصورات، یہ دونوں پیرامیٹرز شیعت کو ایک ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جو شیعت ناقابل شکست بن جاتی ہے۔ ابھی بہت زیادہ اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ شہادت طلب قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہر قوم کو شکست دی جا سکتی ہے، یعنی کوئی قوم ایسی ہو جس کے پاس پیسہ بہت ہے اس قوم کو شکست دی جا سکتی ہے، ایک قوم ہے جس کے پاس طاقت بہت ہے اس کو بھی شکست دے سکتا ہے، ایک قوم ہے جس کے پاس عقل بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، سائنس بہت زیادہ ہے، اس قوم کو بھی شکست دے سکتے ہیں، لیکن ایک قوم وہ ہو جس کا مرنا کمال ہو اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے، اس قوم کو کبھی شکست نہیں دیا جا سکتا۔ یہ شیعت کا کمال ہے کہ اس نے مرنے کو کمال قرار دے دیا، اور جب مرنے کو کمال قرار دے دیا ہے تو اب کوئی بھی دشمن شیعت کو شکست نہیں دے سکتا۔ میں نے عرض کیا اس سیریز شروع میں کہ شیعت سے ہمارا مطلب وہ اصلی اسلام ہے کہ جو روئے زمین کے اوپر انسانوں کی ہدایت کے لیے دیا گیا تھا، اب اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو دی جانے والی دھمکیوں میں آخری دھمکی جان کی دھمکی ہوتی ہے، آخری دھمکی جان کی دھمکی ہوتی ہے، اور کربلا کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو اس سے بڑھ کر بھی ایک دھمکی ہوتی ہے، اور شیعہ وہ بھی جھیل سکتا ہے۔ میں اگر کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو کربلا صرف جان کی دھمکی نہیں ہے، کربلا اسارت کی دھمکی ہے، کربلا بے پردگی کی دھمکی ہے، اور اہل بیت نے سکھایا کہ ہم یہ بھی جھیل سکتے ہیں، ہم یہ بھی جھیل سکتے ہیں۔ अब कुछ बचा नहीं है जिससे धमकी दी जा सके, सिर्फ एक बात चाहिए कि सैयदुश्शहदा की फिक्र को समझ ले, बस इस सैयदुश्शहदा की कुर्बानी को कबूल करे और अपने अंदर लाने की कोशिश कर ले। दोनों तरफ से एक एक गलती मुमकिन है, दोनों तरफ से एक एक खता मुमकिन है। अगर शेख में दो पैरामीटर हो, एक शहादत और एक इंतजार इस शहादत का, मैंने उसके इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और इंतजार सच्चा इंतजार, शहादत सच्ची शहादत। मसलन शहादत मनाए और ये सोचे कि मैंने शहीद होना है, इंतजार करे और ये सोचे कि मेरे वसाइल अपने इमाम के लिए कुर्बान होने, अब इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने अर्ज कर दिया इस शहादत के पीछे और भी बहुत कुछ है, शहादत के पीछे सिर्फ जान देना नहीं है, इसके अंदर सैयदुश्शहदा ने सब कुछ दे दिया, कोई इस कौम को शिकस्त नहीं दे पाएगा। और फालियत कहां से नसीब होगी? इंतजार के सही तसव्वुर से। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि इन दोनों तसव्वुर में दुश्मन जर्ब कहां लगा सकता है, यानी अगर एक ऐसा शिया मिले जो नमाज ना पढ़ता हो, मैंने उसके ही मुमकिन है, लेकिन ऐसा शिया मिले जो अज़दारी सैयदुश्शहदा नहीं करता, ये तकरीबन नामुमकिन है। मैं नहीं कह रहा ये अच्छा है कि वो नमाज नहीं पढ़ता, नहीं अर्ज करना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि एक शिया मिले जो नमाज ना पढ़ता हो, लेकिन ऐसा कोई शिया नहीं मिलेगा जो अज़दारी ना कर रहा हो या इमाम की गैबत का मुंतजर ना हो, फिर ऐसा वो शिया नहीं है। अच्छा, दुश्मन भी ये जानता है कि इन दो पैरामीटर्स में शिया को मुनहरिफ नहीं कर सकते, ना ऐसा शिया बना सकते हैं जो शहादत सैयदुश्शहदा ना मनाता हो, ना ऐसा शिया बना सकते हैं जो इमाम की गैबत का मुंतजर ना हो। हाँ, इन दो के अंदर एक कमी ला सकते हैं, शहादत को माने खुद शहीद होने को तैयार ना हो, ये कोशिश कर सकते हैं कि वो ऐसा शिया बनाने की कोशिश करें जिसमें वो शहादत को मानता हो, लेकिन उससे कहा जाए खुद शहीद होना चाहते हो, इसको कबूल ना करें, इसको ना माने। दूसरी तरफ से इंतजार का मोतकद हो लेकिन मुंतजर की खासियतें उसके अंदर ना हो, ये हो सकता है। यानी अब वो जर्द इस पर नहीं लगा सकते कि वो शहादत को ना मानता हो, नहीं अब ये नहीं हो सकता। अब वो 1400 साल के बाद शहादत इतनी नाफिज हो गई है शियत के अंदर कि अब शियत को शहादत से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि शहादत का जिक्र करे खुद शहीद होने के लिए तैयार ना हो, वो ये डाल सकते हैं। इसी तरीके से कोई ये कहे कि हम शियत से मसलन दुश्मन साजिश करें कि हम शियत से तसव्वुर गैबत को निकाल देंगे, अब ये नहीं हो सकता, अब नाफिज हो गई है। तो क्या कर सकते हैं? गैबत का मोतकद हो और कहे कि मैं इंतजार कर रहा हूं लेकिन मुंतजर की सिफतें उसके अंदर ना हो, ये कर सकते हैं। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम हाफिज दीन होने के नाते, फिक्र इस्लाम का दिफा करने वाले जिम्मेदार होने के नाते कुछ ऐसी चीजें रख दी हैं कि दुश्मन की ये कार्रवाई नाकाम हो जाए, कुछ ऐसे काम अंजाम दे दिए जिससे दुश्मन की कार्रवाई नाकाम हो जाए। दो जुमलों में इसका एक और पस मंजर भी अर्ज करता चलूं और उसके बाद इस बात की तकमील करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। की काम में एक बात बहुत वाज़े नजर आती है कि प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी है। यानी अगर इन दो अल्फाज की तकसीम को हम कबूल करें कि प्लानिंग कम वक्त का मंसूबा है और स्ट्रेटजी बहुत लंबी मुद्दत का मंसूबा है, तो उनके काम के अंदर मुसलसल नजर आता है कि जुज वक्ती काम नहीं है, लंबी मुद्दत का काम है। अगर वो जर्ब लगा रहा है कोई दुश्मन इस्लाम के एकेडमिक्स को रोककर, उसके इल्म को रोककर, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि इस्लाम में इन्हराफ फिर भी ना आए। मसलन अगर उन्होंने दर्स का रास्ता रोका, किताबों का रास्ता रोका, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से लोगों को मिलने से रोका, तो उन्होंने दुआ का रास्ता इख्तियार किया और दुआओं के जरिए से वो तमाम मारिफ इस्लाम की तालीमात जो फैलनी थी वो दुआ के जरिए से फैलाने की कोशिश की, उनका एक तरीकाकार। इसी तरीके से अच्छा ये हिफाजत का बेहतरीन तरीकाकार है कि वो दुश्मन की साजिश का ऐसा मुकाबला करें कि जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की भी जरूरत ना पड़े, इदारों की भी जरूरत ना पड़े। थोड़ा सा मैं इस जुमले को और तशरीह कर दूं, बात औकात हम किसी जिम्मेदारी को अंजाम देना चाहते हैं, हमें एक इदारा चाहिए। अहले तैथान अलैहिस्सलाम के काम में खूबी इतनी अजीब है कि वो जब किसी काम को अंजाम देते हैं, एक काम वो अंजाम देते हैं जिसके लिए इदारा चाहिए, लेकिन उसके पैरेलल कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए इदारा नहीं चाहिए, बस अवाम के अंदर असर और रसूख चाहिए, اور کچھ نہیں چاہیے. مثلا ایک کام پانچویں امام اور چھٹے امام نے انجام دیا, وہ جس کے لیے ادارہ چاہیے تھا, دونوں ائمہ اطہار پر درود بھیجا محمد و آل محمد. درس ہو, شاگرد ہوں, تحصیلات ہوں, ان کے لیے ادارے چاہیے تھے. چوتھے امام کا کام ایسا تھا جس کے لیے ادارہ نہ بھی ہو تب بھی کام ہوگا, تب بھی کام ہوگا, دونوں کام دے دیے. مثال کے طور پر ہم سے کہا دعائے مطبع پڑھو, یا مثال کے طور پر کہا دعائے کمیل پڑھو. اب جو کوئی دعائے کمیل پڑھے ساری قیامت کے درس وہیں پہ رکھے ہوئے, پورا عقیدہ قیامت وہاں موجود ہے. دنیا کی حیثیت کیا ہے, آخرت کی حیثیت کیا ہے, آخرت میں کیا ہونا ہے, پروردگار کی جزا و سزا کیا ہے, عقائد کا تذکرہ اس کے اندر ہے, خدا نے متعال کی رعوفت کا تذکرہ ہے, اس کی رحمانیت کا تذکرہ, اس کی عفو بخشش کا تذکرہ. وہ سارے تذکرے جو عقائد کی کلاس میں ہونے چاہیے تھے وہ دعائے کمیل کے اندر سمیٹ کے بیان کر دیے گئے. وہ سارے معارف جن کو بیان کرنے کے لیے ہمیں مہینوں درس دینے ہوں گے سید الشہدا نے دعائے عرفہ کے اندر بیان کر دیا. پیرلل نظام رکھے, ایک وہ نظام جس کی بھی اداروں کی ضرورت ہے, جب موقع ملے تو ادارے بنے اور وہ کام کرے, اور خدا نہ کرے اگر ایسا ہو کہ ادارے نہ بن سکیں تو ایک اور نظام ہو جس کے لیے اداروں کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سے اپنا کام کر رہا ہو. اب مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہا کہ مولا مجھے, میں قرض کے بار میں دبا ہوا ہوں. کہا قرض کے لیے ایک دعا ہے. اب قرض کے لیے وہ جب دعا پڑھیں گے خود بخود دیکھیں گے اس میں قرض کا تذکرہ کم ہے, عقائد کا تذکرہ زیادہ ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جب اس دعا کو پڑھیں گے اس کے ذریعے سے عقائد کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہوں گے. تو دو نظام ساتھ ساتھ دیے. اب ایک حفاظت, اب اسی قانون کو آپ حفاظت کے معاملے کے اندر بھی لے آئیے. میں نے عرض کیا شہادت کے اندر کوئی شہادت نہیں نکال سکتا, کوئی غیبت کو نہیں نکال سکتا, لیکن اس کو منحرف کیا جا سکتا ہے. اب اس کے دو راستے تھے. ایک علمی راستہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع کریں نظریے کی حد میں, علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیبت کے اصولوں کو بیان کریں, غیبت کے قوانین کو بیان کریں, منتظر کے خواص کو بیان کریں. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس نظام کے ساتھ ساتھ ایک اور نظام بھی رکھا کہ اس نظام کے ذریعے سے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہ پڑے, ادارے کی ضرورت نہ پڑے, یہ دفاع خود بخود انجام پائے. مجھے لگتا ہے یہ کام زیارتوں کے ذریعے سے کیا گیا, یہ کام زیارتوں کے ذریعے سے کیا گیا. دعا بھی اس میں اندر داخل ہے, زیارت بھی اندر داخل ہے. دو چار جملے اس کی تشریح میں ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب دعائے عہد کا مطالعہ فرمائیے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا صرف پڑھیے, بلکہ میں کہہ رہا ہوں مطالعہ فرمائیے. اگر آپ دعائے عہد کا مطالعہ کریں خود بخود منتظر اور انتظار کی حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیں گے. اب دعائے عہد کے لیے کیا درس کی ضرورت ہے؟ دعائے عہد کے لیے درس کی ضرورت نہیں, اس کو ہر روز پڑھنا مستحب ہے. کیا کلاس میں بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے؟ نہیں, کسی بھی گھر کے کونے میں گوشے میں بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے. اس کو مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں, ہاں مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ خود ایک نظام ہے, لوگوں کو سکھانے کا نظام. کیا مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا اگر کوئی ماہ رمضان میں شبوں میں دعائے افتتاح پڑے گا یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے. کم از کم ثواب کی غرض سے دعائے افتتاح پڑے گا. اب جب دعائے افتتاح پڑے گا تو کیا ہوگا, ادھر پہنچ جائے گا ان تمام آئیڈیلز پر جو وجود اقدس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حاصل ہے. نرجو الیک فی دولۃ کریمہ, نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا و تجعلنا فیها من الدعاۃ الى طاعتک. وہ تمام آئیڈیاز جو ان امام مقدس کے ذریعے سے پورے ہونے ہیں وہ سب دعائے افتتاح کے اندر دعا کی صورت میں بیان ہو گئے. اچھا, ہم ممکن ہے دشمن اس بات سے لڑے کہ ہم درس نہیں ہونے دیں گے, ہم ادارہ نہیں بننے دیں گے, مدرسہ نہیں بننے دیں گے. کتنے شیعہ علاقے ہیں جس کے اندر پچھلی صدی تک بھی مدرسے نہیں بن پائے. خود ہندوستان بہترین دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں حتیٰ مثال کے طور پر آپ جائیں گے ڈھونڈیں گے 1750 میں کون سا مدرسہ تھا, آپ حیران رہ جائیں گے کہ نہیں 1850 تک بھی مدارس آپ کو نظر نہیں آ رہے. زیادہ سے زیادہ جا کر جو 1888 اور 90 کے اندر وہ لکھنؤ کے مدارس آپ کو نظر آتے ہیں. اس سے پہلے شیعہ کیا تھی گئے, یہ دعاؤں کے ذریعے سے تھی, عقائد کی تعلیم ہے, سب کچھ ہے انہیں گاؤں کے ذریعے. اور یہ تو چلیے پھر ہندوستان ہے جہاں پر عربی سمجھنے والے کم تھے, تو شاید ان دعاؤں سے وہ استفادہ نہ کر سکے. دوسرے علاقوں کے اندر تو سب کچھ تھا. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نظام. اب اس کے اندر جذبہ کیسے آئے گا؟ مرحلے مرحلے میں سوچتے چلے جا رہے ہیں. ایک ادارہ چاہیے, ادارہ ممکن نہیں ہے تو دعا اور زیارت ہوگی. اب میں دعا پڑھ رہا ہوں اور دعا ون سائیڈڈ ہے, میں اور خدا کی طرف ہوں اور اپنے جیسے کسی انسان کو بیچ میں نہیں دیکھ رہا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے میری اس نفسیاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ میں معاشرے کے اندر تنہائی سے دو چار ہو جاؤں گا, میں سوچوں گا میں ہی ہوں جو خدا سے پکار رہا ہوں, ہمیں اور آپ کو زیارت کا تصور دے دیا. زیارت کرو. اگر میں دعا کے اندر خدا نے مثال سے کہتا ہوں اے خدا یا تو میرے لیے یہ کر دے, اب میں زیارت میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہہ رہا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ, آپ پر میرا سلام ہو اے ابا عبداللہ. اب یہاں کوئی غائب نہیں ہے, اب یہاں حاضر کا تذکرہ ہے. اور ہم سے کہا گیا کہ جب آپ زیارت پڑھنے کھڑے ہوں تو یہ سوچیں اور کہیں کہ آپ میرا سلام سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. اب معاملہ کہیں اور لے جانے کا نہیں ہے. آپ آتے ہیں امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس, اس نے دخول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا سلام سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں, لیکن میری سماعت میں طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سلام کو سن سکوں, البتہ میری فکر میں اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کی مناجات کی لذت کو احساس کر سکتا ہوں. میری فکر کے اندر اتنی طاقت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انسانوں کو جوش دلانے کے لیے, ولولہ دلانے کے لیے کہ کہیں تنہائی کا احساس نہ کرے, زیارت کا تصور دیا. اب زیارت میرے اور حجت خدا کے درمیان ایک رابطہ ہے, ایک مسلسل رابطے کا نام ہے. اور ہمارے اجداد نے اس اعتبار سے قابل تعریف کام کیا جو دوسرے علاقوں کے اندر میں نظر نہیں آتا. مثلا آپ اگر ایران تشریف لے جائیں تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر ہر نماز کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہو, وہاں تو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہندوستان میں آئیں تو آپ دیکھیں گے یہاں ہر نماز کے بعد چاہے کوئی گھر میں بھی پڑھ رہا ہو تو زیارت ضرور پڑھے گا, زیارت ضرور پڑھے گا. یہ قابل تعریف عمل تھا, صرف ایک مشکل کے ساتھ, زیارت پڑھنے والا بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. یقین فرمائیے میں نے اس بات کا احساس کیا کہ دوسرے شیعہ علاقوں کے مقابلے میں ہمارے پاس رسوم اچھے ہیں, دوسروں کے مقابلے میں فکر بہت کم. چیزیں اچھی ہیں, مثلا آپ ابھی تک ایران چلے جائیے, وہاں پر نماز ختم ہونے کے بعد باقاعدہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتے ہیں کہ تسبیحات بی بی سیدہ پڑھی جائیں, لوگ نہ بھولیں. عادت نہیں ہے وہاں پر تسبیحات پڑھنے کی, بی بی کی تسبیح پڑھنے کی. یہاں پر الحمدللہ اتنی پابندی سے لوگ پڑھتے ہیں جیسے نماز کا واجب حصہ ہے. یہ الحمدللہ یہ یہاں کی خوبیوں میں سے ہے. صرف ایک مشکل ہے, ان تمام کے پیچھے فکر نہیں ہے, ان تمام کے پیچھے جوش اور ولولہ نہیں ہے. اس معاشرے میں بہت ساری خوبیاں ہیں, کئی خامیاں بھی ہیں. جو ہمیں اچھا ملا ہے وہ یہ کہ صورت مل گئی ہے, جو کمی ہم نے اب پوری کرنی ہے وہ اس میں روح ڈالنی ہے. اس معاشرے کے اندر برائیاں بھی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں. تو یہ نہ سمجھیں یہاں کچھ نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین وہاں بہت کچھ ہے, صرف کام کرنے کی دیر ہے. الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر روز زیارت پڑھ رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, جو جہاں نماز پڑھ رہا ہے زیارت پڑھ رہا ہے, صرف ایک مشکل کے ساتھ زیارت کے آداب نہیں جانتا ہے, زیارت کے طریقہ کار کو نہیں جانتا ہے, زیارت کے اثرات کو اپنے اندر احساس نہیں کر رہا, کیونکہ ان اثرات کو طلب ہی نہیں کر رہا. عربی میں کہتے ہیں من جدہ وجد, جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. اگر میں زیارت پڑھ رہا ہوں, زیارت کے اثرات کو طلب نہیں کر رہا تو میں کیسے پا سکتا ہوں؟ مجھے انہیں ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ پھر وہ زیارت کے اثرات مجھے نصیب ہونا شروع ہوں. اب یہ مجموعی حکمت تھی, خاص کر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سید الشہداء کی زیارت سب سے زیادہ دی. درود بھیجے گا سید الشہداء کے نام گرامی. سید الشہداء کی ذات میں ایک عظیم الشان قربانی چھپی ہوئی تھی, اور وہ جو رسول گرامی کا فرمان ہے کہ سید الشہداء کے نام پر مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ان لقتل حسین بھی لکھا ہے بعض روایات کے اندر, وان للحسین بھی لکھا ہے کہ فرمایا ان لقتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا, سید الشہداء کی شہادت سے, اور بعض روایت نے لکھا صرف سید الشہداء سے, سید الشہداء کے نام سے لوگوں کے دلوں میں وہ حرارت اٹھے گی جو کبھی کم نہیں ہوگی. یہ اصول ہے, یہ قانون ہے. جیسے سید الشہداء کے لیے فرمایا ان حسین مصباح الہدا و سفینت النجا, ہدایت, ہدایت کا چراغ ہیں, نجات کی کشتی ہیں. سید الشہداء کا ایک ایسا پرسرار کردار ہے یہاں پر, گرچہ پرسرار لفظ ان تمام حقیقتوں کو نہیں دکھا سکتا جو سید الشہداء کے اندر ہے. سید الشہداء کا ایک ایسا کردار ہے کہ جو ہم جیسوں کے لیے ناقابل فہم ہے, ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ سید الشہداء کا اس پوری کائنات کے اندر کیا کردار ہے, لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کوئی ایسا کردار ہے کہ 13 معصومین اس کو تقویت دے رہے ہیں, 13 معصومین اس کردار کو اور عظمت دے رہے ہیں. اور تمام انبیاء اولیاء اوصیاء سید الشہداء کی شہادت کے اوپر اصرار کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ بہت پرسرار کردار ہے. تفصیل کا موقع نہیں کہ میں عرض کروں گزشتہ کتابوں نے کس طریقے سے سید الشہداء کے کردار کو بیان کیا ہے, خاص کر عیسائیت کے اندر. نہیں سمجھ پائی عیسائیت ایک اور مشکل کہ سید الشہداء کے کردار کو کس طریقے سے بائبل نے بیان کیا ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ جو سید الشہداء کا کردار اس انجیل کے اندر بیان ہوا ہے, اس کے آخری ابواب کے اندر, مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے ہاں اتنی وضاحت کے ساتھ خلقت کائنات میں سید الشہداء کے کردار کو بیان کیا جس طرح سے اس نے بیان کر دیا, گرچہ انتہائی پرسرار اور مرموز طریقے سے. تو سید الشہداء کا ایک عجیب کردار ہے, اور اس کردار کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے زیارات کے ذریعے سے بیان کر دیا. لہذا کوئی بھی بڑا دن آئے, ایک عمل مستحب آپ بلا جھجک انجام دے دیں, وہ یقیناً مستحب ہوگا, وہ زیارت امام حسین, چاہے کوئی بھی دن آئے. نہ صرف سید الشہداء کی ایام کی مثال کے طور پر چہلم کا دن ہے, عاشور کا دن ہے, 3 شعبان کا دن ہے, ان کو تو چھوڑ دیجئے کہ جو سید الشہداء کے خاص ایام ہیں, ان ایام سے ہٹ کر آپ پہنچیں گے 15 شعبان کو, آپ دیکھیں گے زیارت امام حسین, سید الشہداء کی زیارت ممکن. بعض اوقات ایسا بھی ہے کسی دن تک آپ پہنچیں گے, شب ایک زیارت, دن میں ایک اور زیارت, 24 گھنٹے کے اندر 2 دفعہ چاہتے ہیں زیارت ہو جائے. کیوں اتنا اصرار ہے, کیا چاہ رہے ہیں سید الشہداء اپنے پیغام کو پھیلا کر؟ یہ سب کا سب زیارت عاشورہ کے اندر. اب ان زیارت عاشورہ, اس زیارت عاشورہ کے مادی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں کہ مثلا کم سے کم کم عقل انسان جن کے نزدیک مادی فوائد زیادہ اہم ہیں سید الشہداء کے قرب کے مقابلے میں, تو وہ مادی خواہشات کی خاطر سید الشہداء کی طرف آئے. جب سید الشہداء دشمن کو بھی دعوت دیتے ہیں تو بعض اوقات اس کے مادی مفادات کی بھی دعوت دیتے ہیں. عمر ابن سعد سے کہا کہ تو کیوں میری مخالفت کر رہا ہے؟ کہنے لگا میرے باغ تباہ ہو جائیں گے. سید الشہداء نے فرمایا تم حجاز آ جا, مدینے آ, میں دیکھ تجھے ایسے باغ دوں گا جو تیرے کوفہ میں نصیب نہیں ہوئے. کہنے لگا میرا گھر تباہ ہو جائے گا. فرمایا میں گھر دوں گا. کیوں سید الشہداء عمر ابن سعد کو گھر اور باغ دے رہے تھے؟ چاہتے تھے اگر دنیا کے بہانے ہی اس نے آنا ہے تو کم سے کم جہنم سے بچنے کے لیے تو آئے کم از کم. زیارت عاشورہ ایسے ہی ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مریض ہوں مجھے شفا چاہیے, فرمایا 40 دن زیارت عاشورہ پڑھو شفا ملے گی. زیارت عاشورہ شفا دینے کے لیے آئیے؟ نہیں, شفا دینے کے لیے نہیں آئیے, یہ سید الشہداء کی فکر کو نافذ کرنے کے لیے آئیے, لیکن شفا کے بہانے چاہتی ہے کہ لوگ نزدیک آ جائیں, اس مقام تک پہنچ جائیں جو سید الشہداء پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس طریقے سے بالکل وہی طریقہ کار جو خدا تعالیٰ نے جنت کے لیے رکھا ہے, کہ جب وہ قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو سیب انگور انار سب کا تذکرہ کرتا ہے. کوئی پوچھا ہے خدایا کہ یہ ساری دنیا بنائے گا اور ساری آخرت بنائے گا اس لیے کہ چند لوگ سیب کھا پائیں؟ پر میں مقصد یہ نہیں ہے, لیکن دنیا پرستوں کو دکھانے کے لیے کم از کم سیب اور انار اور انگور اور پورے قصور کا تذکرہ دیجیے. سید الشہداء کی زیارت بھی ایسی. سید الشہداء کی زیارت کا ہدف کیا ہے؟ سید الشہداء کی زیارت کہاں پہنچانا چاہ رہی ہے؟ اب عرض کر لیجئے اس کے اوپر جو بالکل شروع میں عرض ہوا, شیعت کے اگر 2 بڑے پیرامیٹرز ہیں شہادت اور انتظار, دونوں کی عظمت زیارت عاشورہ کے اندر نظر آتی ہے. دونوں کی عظمت زیارت عاشورہ کے اندر. اب آپ زیارت عاشورہ جب بھی پڑھیں اور ایک دفعہ کم از کم مطالعہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ زیارت عاشورہ کے اندر 3 جگہ امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. زیارت عاشورہ 3 دفعہ اس بات کا تذکرہ کر رہی ہے کہ یہ دنیا ایسے ختم نہیں ہوگی, یہ دنیا اس وقت اپنے عروج پر پہنچے گی جب اہل بیت کے وارث تشریف لائیں گے. اور ہے زیارت عاشورہ پڑھنے والا خدا نے متعلق حضور التجا کر رہا ہے کہ خدایا مجھے حب حسین کے صدقے میں اس امام کی نصرت نصیب کر دے, مجھے کرامت دے دے, مجھے شرف دے دے کہ میں اس امام کی نصرت کر لوں. اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد والے. یہ ایک زیارت عاشورہ کی عظمت کہ جس کے اندر ایک طرف سے سید الشہداء کی شہادت اور دوسری طرف سے وقت کے امام کا انتظار, ان دونوں کو ملا دیا گیا اور پڑھنے والے کے سامنے رکھ دیا گیا. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, زیارت عاشورہ مسلسل پڑھنے والے کو شہادت کی دعوت دیتی رہتی ہے, مسلسل پڑھنے والے کو کہتی ہے تم بھی پہنچ سکتے ہو, تم بھی سید الشہداء کے مقام میں کھڑے ہو سکتے ہو, ان کے اصحاب کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو, ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی دعوت اس بات پر ہے کہ سید الشہداء نے گویا ایک قافلہ شروع کیا ہے. سید الشہداء کا مطلب قافلہ سالار ہیں, شہداء کے سردار ہیں. شہداء کے سردار ہونے کے ناطے ہر دور میں شہیدوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم انسانوں میں کوئی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہمارے قافلے کے اندر شامل ہو جائے. اگر یوں سمجھیں کہ جو کام سید الشہداء نے مدینے سے کربلا تک قافلے کے ذریعے سے کیا کہ مسلسل لوگوں کو دعوت دیتے تھے کوئی ہے جو ہمارے قافلے میں شامل ہو جائے, شہادت کے بعد یہ کام زیارت عاشورہ انجام دے رہی ہے. ہر دور میں زیارت عاشورہ پڑھوائی جا رہی ہے اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو سید الشہداء کے قافلے میں شامل ہو جائے. اگر کوئی ڈھنگ سے زیارت عاشورہ پڑھے, طریقے اور سلیقے سے زیارت عاشورہ پڑھے, میرے خیال میں ایک خیال جو اس کے ذہن میں آنی چاہیے وہ کہ خدایا کاش کیا ایسا ہو سکتا ہے میں بھی شہید ہو جاؤں, یہ طلب خود بخود ابھرنی چاہیے. یہ اچھا یہ طلب کہاں سے ابھرے گی؟ جو زیارت عاشورہ کو پڑھے, عاشور کے واقعے کو دیکھے, وہ حضرت قاسم کے اس جملے کے اوپر غور کرے کہ چچا جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا, یہ کیا طلب ہے؟ ایک بظاہر کمسن کی جو اپنی جوانی کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا ہے اور وہ تڑپ کر اپنے چچا سے کہہ رہا ہے چچا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا, اور چچا اس وقت بیان کر رہے تھے کہ سب شہید ہو جائیں گے اور سب مارے جائیں گے, اور وہ تڑپ کے کہتے ہیں میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا. یہ زیارت عاشورہ کی ایک معراج ہے. زیارت عاشورہ چاہ رہی ہے کہ بچہ بھی ہو تو تڑپ کرے کہ میں کب شہید ہوں گا, وہ شہادت چاہ رہی ہے. اس نے اتفاق سے ہم زیارت عاشورہ کے بارے میں آج یہ مجلس رکھ پائے, آج کا دن ہے علامہ شہید عارف حسین حسینی کی شہادت کا دن. تو ایک موقع مقدس خون, پاکیزہ خون اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسل طیبہ و طاہرہ سے آنے والا. ہر دور میں کچھ لوگ آتے رہیں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی کی کوئی جھلک دکھائیں گے. ہر قوم اور قبیلے کے اندر, جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں, ہر قوم و قبیلے کے اندر, ممکن ہے آپ اس کو مبالغے کے اوپر حمل کریں, آپ کہیں ٹھیک ہے لوگ مبالغے کے اندر کہتے ہیں, میرے خیال میں مبالغہ نہیں ہے. قدیم ایام سے کتابوں کے اندر جو پچھلی شرائع کے اندر آئی ہیں ہماری شریعت تک, شریعت نبی اکرم کے تک, سب میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ہر دور میں لوگ آئیں گے جو سید الشہداء کے راستے پر چلیں گے, ہر قوم اور قبیلے کے اندر آئیں گے. بالکل یہی لفظ انجیل کے اندر استعمال ہوا ہے اور یہی عبارت سید الشہداء کے سلسلے میں ختم مرتبہ اور سائر معصومین علیہ السلام کی ذریعے سے بیان ہوتی رہی. کبھی فرما رہے حرارت ختم نہیں ہوگی, کبھی فرما رہے حج جگہ حسین کے چاہنے والے ہوں گے, کہیں پر بی بی سلام اللہ علیہا اس 11 محرم کے دن چوتھے امام کو وعدہ دے رہی ہیں کہ بیٹا تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا, یہ مسلسل وعدہ ہے. اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے جیسے شاید زیارت عاشورہ ان تمام چیزوں کا ایک وسیلہ ہے کہ زیارت عاشورہ اس روح کو پھیلائے جو سید الشہداء کے ذریعے سے ہم تک پہنچنی ہے. تو اب آپ زیارت عاشورہ کو پڑھیں تو ایک زندگی لینے کے لیے پڑھیں, چاہے آپ کمرے کے اندر وہ کر پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ آسمان کے نیچے ہوں, چاہے آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں, اور چاہے آپ اجتماع کے اندر پڑھیں, اپنے آپ کو سید الشہداء کے ساتھ متصل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا ذہن ساتھ نہیں دیتا, جیسا میرا اور آپ کا ذہن بعض اوقات متفرق ہوتا ہے, دنیا کے مسائل ذہن کے اندر ہوتے ہیں, کوشش کریں سید الشہداء کی زیارت گاہ کی کوئی تصویر سامنے رکھیں, کم از کم ذہن کو متمرکز کرنے کے لیے, اپنے ذہن کو ایک جگہ پر لے جانے کے لیے کہ مجھے سید الشہداء سے رجوع کرنا ہے, مجھے سید الشہداء تک پہنچنا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ سید الشہداء سے طلب بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ یہ کریم در ہے، میں نہ بھی مانگوں تو دے دیں گے. شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام سے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہیں طاقت بھی ہے اور سخی نہیں ہے، تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف جا کر یہ کہنا ہے اے سید الشہداء آپ کو میرا سلام. ان جملات بہت خوبصورت ہیں جو زیارت عاشورہ کے اندر ہیں. ان کی والد گرامی کا تذکرہ ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ ہے، ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کا تذکرہ ہے. تو مجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ پرخلوص ہو کر سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہو جاؤ اور کہوں کہ مولا آپ کا ایک چاہنے والا 1400 سال کے بعد آپ کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے کھڑا. اجتماع میں ہو اس کا اپنا علیحدہ اثر ہے. یقین فرمائیے جب آپ کے اجتماع ہو رہا تھا اور وزارت عاشورہ کی بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ 40 آدمی کاش آ جائیں کسی طریقے سے، کہ وزارت عاشورہ 40 کے عدد میں ایک خاص رنگ دے رہی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین آپ اس وقت 40 سے زیادہ موجود ہیں. اگر ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ سید الشہداء کی زیارت پڑھ سکے تو شاید اپنے نام اعمال کے اندر ایک بہت اہم اضافہ کر سکیں گے. ہمیں دل کی گہرائیوں میں جانا پڑے گا، سید الشہداء کے روضہ اقدس کو سوچنا پڑے گا. مجھے پچھلے مہینے سعادت ملی سید الشہداء کے روضہ اقدس تک پہنچنے کی، اور زندگی کے یادگار ترین لمحات میں شامل ہو گیا. یعنی سید الشہداء کا جو روضہ مقدس ہے اس کا صدر دروازہ جو بنیادی دروازہ ہے وہ تھوڑا اونچا ہے، اس کے بعد کچھ سیڑھیاں آتی ہیں، پھر آپ صحن کے اندر پہنچتے ہیں، پھر ایک دو سیڑھیاں اور طے کرتے ہیں، پھر سید الشہداء کے روضے کی طرف میں ڈھلان چل رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ روضے سے گزرنے لگتے ہیں لگتا ہے جیسے قتل گاہ کے اس گودال کے اندر پہنچ رہے ہیں جہاں سید الشہداء زمین پہ تشریف فرما. اور ذرا سا پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو کندھے زینبیہ کا وہ مزار نظر آئے گا، تو آپ کے ذہن میں آئے گا جیسے وہ زینب کبریٰ ابھی بھی کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو اس گودال کے اندر دیکھ رہی ہیں. زیارت گاہ عجیب زیارت گاہ ہے، ان تمام معنوی اثرات کے ساتھ ہے جو سید الشہداء کی زیارت گاہ کے اندر ہونے چاہیے. تو اگر آپ کو اور میرے لیے سید الشہداء کے تصور کو اپنے ذہن میں لانا مشکل ہو رہا ہے، کوئی زیارت گاہ کی تصویر اپنے سامنے رکھ لیجئے، کوئی سید الشہداء کی نشانی اپنے سامنے رکھ لیجئے، کوئی کربلا کی مٹی کا ٹکڑا ہی اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور زیارت کو شروع کرنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے اپنے مولا سے کچھ طلب کیجیے. کہ یہ مولا 1400 سال سے آپ کے عاشق آپ کو پکار رہے ہیں، میں بھی ایک خادم ہوں، میں بھی آپ کی درگاہ پہ آیا ہوں. آپ کریم ہیں، آپ نے کرامت کے وعدے کیے ہیں کہ آپ کسی مانگنے والے کو پلٹائیں گے نہیں. میں دنیا مانگنے نہیں آیا، میں آپ کا عشق مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں دنیا مانگنے نہیں آیا، میں آپ کی راہ میں قربانی مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ دنیا داروں کو دنیا دیتے ہیں، آپ اہل عشق کو عشق دیتے ہیں. آپ بہت سارے اعتراف کر سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہم ہر روز یہ ساری تفاصیل کر پائیں گے، لیکن کم سے کم اپنے دل کے اندر یہ سب کچھ رکھتے ہوں کہ کس بہانے سے جائیں، کیا کہہ کر جائیں سید الشہداء کے سامنے. شاید بیان کرنا نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن صرف اپنے تجربے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں زیارت گاہ کی طرف چلنے لگا، زیارت کا ارادہ کیا، تو سید الشہداء کی زیارت میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی تھیں، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سید الشہداء مجھے قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور میری رکاوٹ بن رہی ہے کہ سید الشہداء نہیں چاہتے اس نااہل کو حرم کے اندر داخل ہونے دیں. میرے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی کا توسل کروں اور سید الشہداء کے سامنے اپنی درخواست پیش کروں. جب میرے ذہن میں آیا میں نے سید الشہداء کے بھائی کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا یا آپ ابن العباس، آپ حرم حسین کے محافظ ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی حرم حسین تک نہیں پہنچ پائے گا. اے میرے مولا میرے ہاتھ کو تھام لیجیے. مولا ابن ابن عباس سے التجا ہوئی، ان سے درخواست ہوئی کہ مولا آپ اپنے بھائی کے محافظ ہیں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ کے بھائی سے کلام کروں، لیکن مولا آپ تو وہ جو دوسروں کا ساتھ دے رہے ہوتے، آپ آپ ہوائی سے میری حاجت کو پورا فرمائیے، مجھے آپ کے بھائی کے حرم تک پہنچنا ہے. صرف تجربے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سوچا تھا کہ جب میں کربلا پہنچوں گا پہلے سے ہی دشوادا کے حرم میں نہیں جاؤں گا، پہلے بولا بکر میرا پاس کے حرم میں جاؤں گا. خدا نے بتایا کہ کتنا شکر بجا رہا ہوں کہ سید الشہداء نے مجھے مولا ابو الفضل عباس کے دروازے کے سامنے رکھنا نصیب کیا. اور یوں طے ہوا، یوں لگا جیسے مولا ابو الفضل عباس کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم ہمارے در پہ آنا چاہتے ہو تو در کے اوپر رکنا دے دیں گے. بہت کرامت کے دروازے ہیں یہ، بہت اہل کرامت ہے. طلب چاہیے، طلب چاہیے ہمیں. عارف نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، بہت نفیس روایات سے حاصل ہونے والا ایک جملہ. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی میں اور آپ پیاسے ہوتے ہیں، کوئی ہماری پیاس کو نہیں سمجھ پاتا اور کوئی پانی کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے کہنا ہوتا ہے کہ مجھے بھی پانی دے دو. یہ ایک انداز ہوتا ہے مانگنے کا کہ آپ مثال کے طور پر مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا مجھے پانی دے دو. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کو پتا چل گیا کہ میں پیاسا ہوں تو پانی تو دے ہی دے گا، تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے مجھے پانی دو، آپ اسے کہتے ہیں میں بھی پیاسا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں. ایک دفعہ سامنے والے کے پاس اتنا علم ہے، اتنا شعور ہے کہ آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں مجھے پانی دے دو یا میں پیاسا ہوں. اگر آپ سامنے کھڑے ہو جائیں آپ کے پیاسے لب چیخ کر کہہ دیں گے میں پیاسا ہوں، اور وہ سمجھ جائے گا اور پانی دے دے گا. سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء کون؟ ایک واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایک لشکر سید الشہداء کے سامنے پہنچا، سید الشہداء نے حکم فرمایا سب کو پانی دینا شروع کرو. سب کو پانی پلانا شروع کیا. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک پانی پلانے والے نے، البتہ اس موقع پر سید الشہداء کے پاس آ کر کہا گیا کہ اے مولا یہ لشکر ہزار کا ہے، اگر ہم نے ان ہزار کے لشکر کو پانی پلایا تو ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا، پھر ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا ہماری مشکل کوئی پرواہ نہیں ہے، ان پیاسوں کو پانی پلانا فریضہ ہے، ان کو پہلے پانی پلایا جائے. گویا کوئی پانی پلانے والا جب پانی پلاتا ہے ایک جانور کے سامنے ظرف رکھتا ہے، جانور پانی کے پینے کے لیے منہ ڈالتا ہے، جیسے ہی نکالتا ہے وہ پانی کے ظرف کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے. سید الشہداء دیکھ لیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو شاید جانور نے سانس لینے کے لیے پانی سے منہ ہٹایا ہو، تم ظرف کو اتنا رکھو کہ یہ تین دفعہ اپنا سر دوبارہ ڈالے اور نکالے. یہ سید الشہداء ہے، جانور کی پیاس کو بھی احساس کر رہے ہیں. پھر ایک موقع پہ ایک آدمی ایک عجیب روایت لکھتا ہے، کہتا ہے میں حور کے لشکر میں سے تھا لیکن لشکر میں پیچھے رہ گیا تھا، کہتا ہے میں لشکر کے ساتھ نہیں پہنچ سکا اور میری حالت بہت خراب تھی پیاس سے، میں لڑکتا ہوا لشکر کے پیچھے چل رہا تھا. ایک موقع پر میں دیکھتا ہوں کہ دور سے مجھے لشکر نظر آتا ہے جس کو کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں. کہتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ پانی مل گیا ہے، بس مجھے جان بچانے کے لیے اتنا کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو گھسیٹ کر لشکر تک پہنچا دوں، پھر مجھے پانی نصیب ہو جائے گا. تو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زمین کے اوپر رینگتے ہوئے بڑھاتا ہوں کہ کسی طرح لشکر تک پہنچ جاؤں. کہتا ہے میں اپنے آپ کو اس طرح سے رینگتا ہوا لاتا ہوں لیکن کوئی مجھے نہیں دیکھتا کیونکہ سب لوگ مشغول تھے پانی پلانے میں. کہتا ہے سید الشہداء ایک جگہ تشریف فرما تھے، وہ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پیاسا اور آ رہا ہے. سید الشہداء کسی اور سے کچھ نہیں کہتے، ایک پانی کا ظرف اٹھاتے ہیں، اس آدمی کے بعد میں نفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ میں تمہیں پانی دے دوں. کہتا ہے میرے جسم کے اندر طاقت نہیں رہی تھی، میں جب ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں تو میرے ہاتھ لرزتے ہیں اور میں پانی کو جمع کرنے کے قابل نہیں رہتا. جب سید الشہداء یہ دیکھتے تو کہتے ہیں کہ اے شخص تو بس اپنا منہ کھول دے، میں تیرے منہ میں پانی ڈال دوں گا تاکہ تیرے حلقوں تک پانی پہنچ جائے. اے کاش کوئی سکینہ کی پیاس کو بجھا دیتا. کیا کوئی ایسا انسان تھا جو علی اکبر کی کچھ زبان کو پردان کر لیتا. یہ سید الشہداء کا دور ہے. یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پیاسا ہوں، یہاں صرف اپنی پیاس کو بتانا بڑھانا ہے، باقی وہ سب خود کر رہے ہوتے ہیں. تو اس عارف نے بہت اچھا جملہ کہا، کہنے لگا ائمہ سے مت کہو میں پیاسا ہوں، اپنی پیاس کو بڑھاؤ باقی کام وہ خود کریں گے، باقی وہ خود کریں گے. وجود اقدس امام زمانہ سے مت کہو وہ تشریف لائے، ان سے بتاؤ کہ میں ان کا پیاسا ہوں. ان کو بس اتنا سمجھا دو کہ مولا ہم آپ کے پیاسے ہیں. اگر وہ یہ پیاس دیکھ لیں گے تو پھر یقیناً تشریف خود لائیں گے. ہمیں پیاس بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کاش ان زیارت عاشورہ کے صدقے میں ہماری پیاس اتنی بڑھ جائے کہ اس کے بعد سید الشہداء کا لطف بھی شامل ہو اور وجود اقدس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری بھی شامل ہو جائے. اگر مصائب میں سے چند جلاد کا انتخاب کر کے پڑھنا چاہے تو کون سا لمحہ پڑھے؟ سید الشہداء کی کربلا مصائب کی دنیا ہے بلکہ مصائب کی معراج ہے. سید الشہداء کا ہر واقعہ ایک مصیبت ہے، ہر واقعہ ایسا لمحہ ہے. یعنی آیا کوئی سید الشہداء کی اس مصیبت کو احساس کرتا ہے جب سید الشہداء جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے اور ایک جملہ کہا کہ اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے؟ مصیبت ہے واقعہ. سید الشہداء کے مصائب میں ایک عظمت ہے. آیا سید الشہداء کے مصائب میں اس لمحے کو کوئی احساس کر سکتا ہے جب سید الشہداء نے حاجی اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا مجھے پانی پت دو، دیش کی دار کو پانی دے دو؟ تمام مسائل اہل بیت دار ہے، لیکن کس مصیبت پر وقت امام نے ماتم کیا ہے؟ کون سی مصیبت ہے جس کے اوپر وقت امام نے ماتم کیا ہے؟ زیارت ناحیہ کے اندر صحیح امام وقت ان تمام مسائل کو بیان کرتے ہیں. زیارت ناحیہ وقت امام کثرت سے پڑھ رہے ہیں، تم کثرت سے پڑھا کرتے ہیں، ایک مصیبت پر پہنچ کر لگتا ہے زیارت ناحیہ کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. لہجے کے اندر مصیبت کا اظہار شدت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ لہجہ کب ہے؟ وہ لمحہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں سلام ان بیویوں کو جن کی عمر کی آزار اور کجاوے اماریوں کے اوپر بٹھایا گیا. جب وقت امام ان مقدس بیویوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، لہجے کی مصیبت بڑھ جاتی ہے. ایک موقع پر فرماتے ہیں سلام ہو ان بیویوں پر جو خیموں سے نکل کر سید الشہداء کی طرف آتم کو لا کر رہی تھی. یہ مصیبت کے لمحات ہیں جو وقت امام یاد کرتے ہیں اور انہی مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک جملہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں میرے جد امجد میں صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں. کون سی مصیبتیں ہیں وقت امام خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ میں یہیں سے اپنے امام کی خدمت میں کچھ التجا کروں گا، میں کہوں گا مولا ہمیں آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا، ہمیں نہیں معلوم ہمیں دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اے میرے سرور و سید، اے میرے مالک و سردار، آپ کے جد امجد کی یاد کے لیے کچھ مخلصین یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ کے جد امجد کو یہاں کریں گے اور ان کے نام پر زیارت پڑیں گے. ہماری صرف ایک التجا ہے، اے میرے مولا پردہ غیبت سے ایک نظر لطف یہاں پر بھی فرما دیجیے. اے مولا آپ کو علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، آپ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، اے مولا آپ کو اس لمحے کا واسطہ جب زیادہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی شہادت خدمت کر دیکھ رہے.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. زارت عاشورا
Yeah. ساتھ مل کے دل سے پکار رہے ہیں، یا عبد اللہ، یا عبد اللہ، یا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم من مقامكم وعزلتكم عن مراتبكم التي يتركم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد الله إني ظلم من ظلمكم وحرب من حاربكم، إني سلم لمن ظلمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقلت لقتاله، بابي أنت أمي لقد عظم صبي فأسأل الله الذي أكرم مقام وأكرمني بك أن يرزقني طلب عطائك مع إمام منصورا من بعد بيت محمد صلى الله عليه وآله، اللهم اجعل لي عندك وجيها بمسافة عليه السلام في الدنيا والآخرة، يا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبرات ممن قاتلك ونسب لك الخان، وبالبرات ممن أسس ساق دامك وبنى عليك بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياءكم، بريت على الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياءكم وأتباعكم. سب ساتھ مل کے دل سے، انی ظلمن لمن ظلمکم وحربن، انی ظلمن وحربن ولی لمن ولاکم الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وأن يثبت لي عندكم قدم الشيخ في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب داركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم بالشأن الذي لكم عنده، وأن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي، مصيبة الله وغفر رزية ذات الإسلام في جميع السوات الآن. اللهم اجعلني في مقامي لا غير ممن تنالك منك صلاته ورحمته ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا اليوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكبار النعيم ابن النعيم على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لا نباس في عنا ماريا ويزيد ابن ماريا عليه من كلا نتار بالآبدي، وماذا يوم انفردت بزيار زيادة وعلى مرمان بقتلكم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاك عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا أيام حياتي بل برأت منهم باللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لا أولا ظلم حقا محمد وآل محمد، وآخرا تاب له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين شايا وبايا تاب فلا قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حنان بتنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. زیارت کے اس حصے میں اپنی آواز کو اتنا بلند کریں کہ شاید آواز آپ کی کربلا میں پہنچے. کیا پتہ مولا کا بلاوا اسی سے نصیب ہو جائے. السلام سب ساتھ مل گیا. السلام من دلنا من رب به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانا وعمر ابن سعد شنا آل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
سجدة ما جاية
الحمد حمد الشاكرين ما على مصابك الحمد لله على عظيم رزيتي دلس اللهم ارزقني دون الحسين عليه السلام ومحمد وعلى محمد السلام.
يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه السلام پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے سید الشہداء کی شہادت کا واسطہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما اے پاک پروردگار ہم تیرے گناہگار بندے تیرے حبیب کا نام لے کر یہاں پر آئے پاک پروردگار سید الشہداء کا تذکرہ کیا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما اے پاک پروردگار اس دنیا میں قبر میں برزخ میں محشر میں جنت میں تمام مراحل کے اندر سید الشہداء کا خاص لطف کرم نازل فرما اے پاک پروردگار شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین اور ہم سب کے چند مرحومین ایسے ہیں جو ہماری نظروں میں رہتے ہیں اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کا ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس صدی میں آنے والی وہ عظیم شان ہستیاں جنہوں نے شیعت کے لیے کوششیں کی ہیں جن کے نام سے شیعت نے الحمدللہ رب العالمین دنیا میں تعارف حاصل کیا ہے پاک پروردگار وہ عرفا جو ہماری نظروں سے گزرے اور شیخ محمد تقی بہجت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت ان کے اساتذہ کرام خود امام خمینی کی ذات ان کے اساتذہ کرام جن کے نام دینا بھی شاید برکت کا سبب بنتے ہیں آیت اللہ شاہ آبادی آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، آیت اللہ حسین محمد قلی حمدانی، آیت اللہ علی شستری اور آیت اللہ علی جولا، جن کے نئے نام بھی معلوم نہیں ہمیں ان سے پہلے والوں کے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام عرفا کو اعلیٰ ترین مقامات نصیب فرما۔ خدایا اس مملکت کے اندر، اس شہر کے اندر، دنیا کی گوشہ و کنار میں نہیں معلوم کتنے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیے گئے، اور ان میں سے نہیں معلوم کتنے تھے جو اپنی شہادت کے موقع پر سید الشہداء کی شہادت کو یاد کرتے رہے، ان میں سے نہیں معلوم کتنے تھے جو زندانوں کے اندر اپنے ساتھ امام کی زندانی کو یاد کرتے رہے۔ پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومیت میں شہید ہوئے ان تمام کو سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے نہیں معلوم کتنے مجاہد اس دنیا کے اندر تیرے دین کی فتح و نصرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جن کا تعارف ہم نے حاصل کیا ہے اس دنیا کے اندر، ہم نے اپنی آنکھوں سے سید حسن نصر اللہ کی کامیابیوں کو دیکھا ہے، متعدد مجاہدوں کو دیکھا ہے۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کا، تجھے واسطہ امیر المومنین کا، پاک پروردگار تیرے مجاہد دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کو جلد از جلد فتح و نصرت نصیب فرما۔ چاہنے والے تیرے چاہنے والے مشکلات میں، پاک پروردگار پاکستان کی سرزمین پر ڈیرہ اسماعیل خان کے بسنے والے مظلومیت کے عالم میں، خوف خطر کے عالم میں، پاک پروردگار اسی طریقے سے پارا چنار میں، ہنگو میں، کوئٹہ میں، ڈیرہ غازی خان میں، چکوال میں، کراچی شہر کے اندر متعدد مقامات پر آج بھی یہ خبر آئی ہے۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار یہ شہداء تیرے حبیب کے چاہت کی جرم میں شہید ہوئے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما، ان کی ازواج و اولاد کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار محافظ تیری ذات ہے، پاک پروردگار یہ یتیم اور یہ بیوائیں تیرے رحم و کرم پر ہیں، پاک پروردگار ان کی خاص محافظت فرما۔ اے پاک پروردگار تنہیں زندگی عنایت کی ہے، حب حسین دیا ہے، ذکر حسین دیا ہے، حسین کے غم میں رونا دیا ہے، پاک پروردگار تجھ سے التجا ہے، حب حسین دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں نصیب فرما، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس میں اضافہ فرما، نسلن بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کی بہترین محبت سے سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا گزر جائے گی، گزر رہی ہے، تجھ سے التجا ہے، پاک پروردگار ہماری زندگی کا اختتام سید الشہداء کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار یہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، یہ دنیا بے انصافی سے بھر گئی ہے، پاک پروردگار تو نے پردے غیبت میں جس ذخیرے کو چھپا کے رکھا ہے، اے پاک پروردگار تجھے مظلوموں کی شہادتوں کا واسطہ ہے، پاک پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے پاک پروردگار نہیں معلوم کتنی دعائیں آسمان تک پہنچیں گی تب وہ ظہور مقدس ہوگا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے ظہور میں حائل تمام رکاوٹوں کو برطرف فرما، جتنے عوامل جمع ہونے کی ان کا ظہور ہے، پاک پروردگار ہمیں ان کے ظہور کی طرف پیش خیمی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار زندگی کے کئی سال گزر گئے، نہیں معلوم موت میں کتنے دن باقی ہیں، اے پاک پروردگار جینا اور مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اے خدایا اگر زندہ رہے تو امام کی رکاب میں جہاد و شہادت نصیب فرما، اگر مر جائے تو امام کے ظہور کے موقع پر نصرت کی شہادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار وہ دن دیکھنا نصیب کر دے جب وارث محمد آل محمد تشریف لائیں گے، اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، بی بی کی مظلومیت کا بدلہ لے لیں گے، سید الشہداء کے خون کا انتقام لیا جائے گا، پوری دنیا کے اوپر پرچم اہل بیت لہرائے گا۔ اے پاک پروردگار مجھے جدن تجھ سے دعا ہے، تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے سید سجاد کے پاؤں میں پڑی ہوئی بیٹیوں کا واسطہ، اے پاک پروردگار تجھے بنت حسین کی زندہ کی تنہائیوں کا واسطہ، اے پاک پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک مومن بالاخص ان کی بیماری کے شفا کے لیے دعا کے لیے مجددا درخواست کی گئی ہے، جل کر بیمار ہوئے میں خدا نمثال سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس بیمار مورد نظر کو جلد از جلد بحق بیماری کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما.
ایک سورہ فاتحہ کے لیے التماس ہے،